الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ دو نشستوں میں قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور اس کے تفرد کے حوالے سے عقلی اور نقلی چیزیں ذکر کی گئی۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس پر قرآن خود جو کلام کرتا ہے اس کا ایک اختصار ذکر کیا گیا، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے عقل اور معاملات اور حالات نے اس بات کو ثابت کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو دعویٰ رہا اور قرآن حمید کے نزول کا جو سلسلہ رہا اپنے دور میں بھی اور اپنے دور کے بعد بھی، اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں بلکہ یہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ہم نے کل بھی اس پر ایک اختصار کے ساتھ ضروری باتیں ذکر کی تھی، اور قرآن کریم میں اس بات کو بھی ذکر کر دیا کہ قرآن کی مثل لانا اس لیے ممکن نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہی ممکن نہیں، اور حالات میں اور تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نے تمام عالم کو اس بات پر متفق کر دیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کردار فرد بشر پیش نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً جن کے ذریعے جن کی توسط سے قرآن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جب ان شخصیت کی نظیر ہی ممکن نہیں ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی نظیر کے محال ہونے پر یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک بات کل بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ قرآن مجید میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ اس دور میں بھی اس دور کے بعد بھی اور تسلسل کے ساتھ اس کا بالکل ٹھیک حالات میں ثابت ہونا یہ ایک اور بہت بڑی دلیل ہے جو عقل کے دریچوں کو کھول کر یقین کو اندر داخل کرتی ہے کہ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی فرد بشر کا کلام نہیں۔ اس وقت کی بڑی بڑی ریاستوں کے بارے میں قرآن نے جو بشارتیں دی تھی، اور روم کے غلبے کے بارے میں جو قرآن نے بشارتیں دی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کا چار دنگ عالم میں پھیل جانا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مکمل ہو جانا، کفار کا آپ کو قتل کرنے کے در پر ہو جانا، اور اللہ رب العالمین کا دعویٰ فرمانا کا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کی حفاظت خود فرمائے گا، وہ بدر میں بھی سامنے آیا، وہ احد میں بھی سامنے آیا کہ اتنے قریبی معاملات ہونے کے باوجود قرآن کا یہ دعویٰ ثابت رہا اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور آپ کے پیغام کو اور اس کو مکمل فرمایا، اور اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر نہیں فرمایا جب تک قرآن مکمل نہ ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں تھا، ایک اور بہت بڑی دلیل ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ قرآن مکمل نہیں ہوا اور حضور کی وفات ہو گئی، ایسا بھی نہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہوا اور کسی نے حضور کو شہید کر دیا، یہ بھی نہیں، جبکہ قریبی معاملات اتنے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ان کے عزائم اس قدر گرم تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی خاص مدد تھی کہ جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن جب تک مکمل نہیں ہوا حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر نہیں فرمایا، اور یہ کتنی خوبصورت یقینی پہلو ہے کہ جس وقت قرآن مکمل ہوا اسی وقت حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. اس میں کوئی یہ نہیں کہ قرآن مکمل ہو چکا ہے اور پانچ سال آٹھ سال یوں ہی آپ نے زندگی گزار دی، نہیں، بلکہ جیسے قرآن مکمل ہوا بعض علماء نے کہا تین دن، بعض نے کہا چار دن، اور اس پر تو سب متفق ہو گئے کہ تقریباً سات دن، سات دن، ایک دن سے سات دن کے درمیان یہاں قرآن مکمل ہوا، ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. اور یہ کتنی خوبصورت نظیر رہی ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترتا تھا، یہ سارے وہ عقلی شواہد ہیں، یعنی ہے تو نقل کے شواہد جو نقلاً بعد نقلی تاریخ کے ثبوت ہمارے سامنے آئے، لیکن یہ انسان کے ویو کو اور کلیئر کرتے ہیں کہ واقعی میں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. جس سسٹم کے ساتھ یہ اتر رہا ہے، جو اس کا دعویٰ ہے، وہ پائے ثبوت تک پہنچ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جتنا اترتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کا دور جبریل کے ساتھ کرتے تھے، کبھی حضور نے دور کی تکرار نہیں فرمائی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دان فانی سے رحلت کرنا تھا، سرکار نے اپنی موجودگی کے اندر صحابہ اکرام کو توفیقی طور پر، یعنی یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ جس صحابی نے چاہا تو سورہ بقر کو پہلے رکھ دیا، سورہ آل عمران کو بعد میں رکھ دیا، سورہ نساء کو بعد میں رکھ دیا، نہیں، یہ توقیفی سلسلہ ہے، اللہ کی جانب سے بتائے ہوئے اور حضور کی جانب سے بتائے ہوئے، جس میں کسی فرد بشر کا کوئی لحاظ نہیں تھا. آگے ہم چلیں گے اس کو بتائیں گے کہ قرآن کی ترتیب بھی پھر کس اعتبار سے آئی ہے. لیکن خلاصہ اس پر یہ ہے کہ کسی صحابی کے اختیار سے سورتوں کا انتخاب نہیں کیا گیا، سورتوں کا انتخاب بھی جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا گیا. ہاں، حضرت مولا علی کے پاس جو مصحف تھا وہ نزول کے اعتبار سے تھا کہ سب سے پہلے اس میں سورہ علق تھی، اس کے بعد سورہ مدثر تھی، سورہ مزمل تھی. تو حضرت علی نے جو مصحف کو مرتب کیا تھا وہ نزول کے اعتبار سے مرتب کیا تھا، اور وہ کسی فائدے کے سے خالی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مصحف شریف علم کا بہت بڑا ثبوت تھا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے لغت قریش پر جب کلام کو مکمل کیا، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کیا، اس کے بعد اس مصحف کا پتہ نہیں چلتا. ورنہ آج اگر وہ مصحف موجود ہوتا تو پھر وہ تاریخ قرآن کے حوالے سے بہت بڑا علمی ذخیرہ ہوتا، بالخصوص ناسخ و منسوخ کو سمجھنے کے حوالے سے، بالخصوص احکام کو سمجھنے کے حوالے سے. تو حضرت مولا علی نے جو کلام کو مرتب کیا تھا وہ حضور پر نزول کی آیتیں جو پہلی تھی اس اعتبار سے مرتب کیا، لیکن جب قرآن سیدنا صدیق اکبر نے جمع کر لیا سب سے لے کر، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے سرکار کے آخری رمضان کی تلاوت کے عین مطابق جو قرآن کو ترتیب دیا تھا، اس کے بعد حضرت علی نے اس مصحف شریف کو ختم کر دیا تھا. تو لیکن اگر وہ موجود بھی ہوتا تو وہ قرآن کا خلاف نہ ہوتا. ترتیب حضرت علی نے جو رکھی تھی وہ ترتیب اس اعتبار سے رکھی تھی کہ جو آیتیں پہلے اترتی تھی حضرت علی اس ترتیب کے ساتھ اس کو لکھ دیتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان مبارک کے اندر سرکار نے ترتیب وہ بتائی ہے جو آج قرآن کی، تو لہذا وہ دونوں قرآن کے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. ایک علم کے مطابق لکھا گیا ہے، ایک نزول کے مطابق لکھا گیا ہے، اور یہ جو ہے یہ توقیفی ہے. جس طرح اللہ اس کے رسول نے کہا کہ پہلا کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، یہ اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا اور اس ترتیب کے ساتھ لکھ دیا گیا. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اور واضح شواہد ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سال میں جتنا قرآن اترتا، سرکار رمضان میں بیٹھ کر جبریل سے دور فرماتے تھے، اور صحابہ بھی اپنی ان آیات کو تازہ کر لیا کرتے تھے، اس میں جو چیز ناسخ و منسوخ ہے اس کی وضاحتیں آ جاتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کتنا واضح اشارہ ہے کہ قرآن مکمل ہو رہا ہے، اور قرآن اختتام کی طرف آ گیا کہ جب آخری رمضان مبارک آیا تو سرکار نے اس میں ایک دفعہ دور نہیں، دو دفعہ دور فرمایا، یعنی کثرت کے ساتھ دور ہے. تو یہ سارے اشارات، یہ سارے معاملات اور یہ سارے حالات اس بات کی طرف مکمل وضاحت کرتے ہیں، اگر رتی برابر بھی بندے کے اندر انصاف ہو، کہ یہ فرد بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے. اس کی تکمیل، اس کی نزول کا اختیار سرکار کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. اب اگر یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں کہ سرکار کو نہیں دیا گیا، تو اس کی وضاحت کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دو قسم کے ہیں. ایک معجزہ وہ ہے کہ جو خاص فعل الہی ہے، اس میں مرضی مصطفیٰ نہیں، لیکن ایک معجزہ وہ ہے کہ جس میں فعل کو پیدا خدا کرتا ہے لیکن اس فعل کا ارادے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مرضی عطا کی گئی ہے. مثال کے طور پر ہم بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ابھی اٹھ کر یہاں سے مسجد سے باہر نکلیں تو یہ فعل کی جو ترتیب ہے افعال کا خالق اللہ ہے لیکن ہماری نیتوں پر وہ چیز مرتب ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ نہیں بس ابھی اٹھ کر یہاں سے ہم وہاں چلے جائیں تو یہ اٹھ کر وہاں تک جانے کی طاقت یہ اللہ نے دی ہے لیکن جو ہم گئے ہیں اس میں ارادہ ہمارا تھا. لہذا اگر ٹھیک جگہ پر گئے ہیں تو اجر ملے گا, بری جگہ پر گئے ہیں تو گناہ ملے گا. تو جانا نیک جگہ اور بری جگہ تو گناہ اور ثواب جو مرتب ہو رہا ہے وہ فعل پر نہیں ہو رہا, وہ ارادوں پر ہو رہا ہے. کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے, اللہ رب العالمین نے اس فعل کو قائم کر دینا. جو یہ کہے کہ میں بد کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کی نیت پر بد فعل خدا خالق کر دے گا, پیدا کر دے گا. اور وہ یہ نہیں فعل بد پیدا کر دیا لہذا وہ کر رہا ہے, نہیں, اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہ کروں. تو ہر چیز کا خالق, ہر فعل کا خالق, ہر افعال کا خالق اللہ خود ہے. انسان خالق نہیں ہے, اللہ خالق ہے. انسان نیت اور ارادہ کرتا ہے, اس ارادے پر اللہ رب العالمین اس فعل کو بناتا ہے. تو یہ تو جس طرح ہمارا کام, ہمارا عمل, ہمارا فعل جو ہے ہمارے لیے کوئی چیز وہ ہماری مرضی سے ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنا اختیار کہتے ہیں. تو یہ سارے معجزات جو اس کی, کوئی صحابی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری آنکھ پھٹ گئی ہے تو اب جوڑ دیجئے, تو حضور نے لعاب اپنا تھوک نکال کر اس کی آنکھ پر لگایا. تو یہ عمل اس بات کو بتا رہا تھا کہ حضور کا ارادہ تھا کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہو, تو آپ نے ارادہ فرمایا تو خدا نے ویسی فعل کو پیدا کر دی. تو لہذا جب ہمارے ذاتی اعمال میں ہمارے اختیار کا دخل ہے تو حضور کے اعمال میں حضور کے اختیار کا دخل کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو لہذا یہ کہنا کہ معجزات حضور کے اختیار میں نہیں, یہ بالکل بہت بڑی بھنڈ ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب ہمارا فعل ہمارے اختیار میں ہے تو حضور کا فعل حضور کے اختیار میں کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہاں, جہاں پر محدثین یا متکلمین نے بالخصوص جو باتیں ذکر کی ہے کہ فلاں معجزہ حضور کے اختیار میں نہیں ہے, اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہ ہے حضور کا معجزہ لیکن حضور کے اختیار میں نہیں, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ وہ چیز ہے قرآن مجید, یہ وہ چیز ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے نازل ہوگا. یہ نہیں کہ حضور جب چاہیں اس کو اتروا لیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ توحید کے وہ باریک تقاضے ہیں جو رسالت اور توحید میں فرق کرتے ہیں, ابدیت اور معبودیت میں فرق کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کی الوہیت باہرہ قاہرہ کو ثابت کرتے ہیں. تو لہذا یہ حضور کا یہ اختیار نہیں ہے کہ حضور جو چاہیں تو قرآن اتر جائے. یہ صرف میں تحقیق کے حوالے سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ادھر بتایا جاتا ہے نقص کی صورت میں اور ہم بتا رہے ہیں مدح کی صورت میں. ہمارا یہ پیش کرنا فضائل کی صورت میں ہے کیونکہ اس سے حضور کی عظمت اور ظاہر ہو رہی ہے. اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اس سے حضور کی عظمت اور نکل کر آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اجاگر ہو رہی ہے. کفار کو جواب مل رہا ہے کہ یہ خود نہیں بنا بھیج رہا ہے. کفار یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ خود لکھ لیتے ہیں تو فرمایا نبی امی ہیں. کہا یہ خود اتروا لیتے ہیں, فرمایا نہیں ہمارے اختیار میں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ نقص یا عیب یا کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ یہ سرکار کی نبوت کو اجاگر کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے جو اس کے علاوہ جو سرکار کے معجزات ہیں وہ یقین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں, اور وہ اختیار ایسے ہی ہے جیسے ہمارے عمل کے پیچھے ہمارا ارادہ ہوتا ہے. تو لہذا یہ دو چیزوں کا فرق میں نے ضمن آپ کی خدمت میں ذکر کیا. تو آپ دیکھیے کہ دو دفعہ قرآن کا نزول ہونا یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل ہو رہا ہے, ایک بات. اور قرآن نے جو وہاں پر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, تو یہ آیت جب اتر رہی ہے سورۃ المائدہ کی اصول کے اعتبار سے تو یہ اصول میں سب سے آخری آیت اتری ہے. اس کے بعد قرآن رکھا نہیں, بلکہ اس کے بعد جو اس کی فروعات تھی وہ ساتھ میں اترتی گئی. اور مختصر یہ ہوا کہ جس وقت قرآن مکمل ہوا اس کے ٹھیک تین دن کے بعد یا پانچ دن کے بعد, آخری بات سات دن کے بعد سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما دیا. اور جس وقت قرآن مکمل ہو گیا سرکار نے مبارکباد دی, اس وقت صحابہ اکرام کے دل میں غم لگ گیا کہ اب قرآن مکمل ہوا ہے, اب حضور سے ہجر ہو جائے گی, اب ہمیں حضور سے فرقت ہو جائے گی, اب حضور تشریف لے جائیں گے. اور بالخصوص جب وہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, کوئی نہ سمجھا, صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کا بیان موجود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سارے اشارات اس بات کی بیان دلیل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا سسٹم بھی یہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے, اور یہ کلام بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور بالخصوص کل میں نے پیشن گوئیوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ قرآن میں جو غیبی بشارات دی ہیں وہ تمام غیبی بشارات جو ہے وہ یکے بعد دیگرے جو درست ہوتی چلی گئی اور جو صحیح ہوتی چلی گئی, اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس میں رتی برابر کوئی شک نہیں ہے. اب تھوڑا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور وہ تمام عقلی باتیں بھی آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جس سے واضح طور پر آپ یہ کہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا فرمایا. حفاظت کے سلسلے میں دو پیشن گوئیاں یا یوں سمجھے دو غیبی بشارتیں قرآن کے اندر موجود ہیں اور ان دونوں کی بنا پر قرآن محفوظ ہوا ہے. اب آپ دیکھیے تیسری کوئی چیز نہیں ہے اور وہ دونوں عام اور بیکار بھی نہیں ہے. اسی سسٹم کے تحت ہوا ہے. ایک کہ جس طرح نازل ہوا اسی طرح سے محفوظ رکھا جائے گا, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی. وہ سورۃ الحجر کی آیت انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون, یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نے اس بات کو ذکر کیا. اور دوسری چیز جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے کہ ہدایت اور معرفت کے اس خزینے پر, اور ہدایت اور معرفت کا جو یہ خزانہ ہے قرآن, ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ حضور کی حفاظت پر منحصر تھی. اس لیے جہاں پر دیکھیے کتنی خوبصورت ترتیب آتی ہے, جہاں یہ کہا کہ قرآن کی مثل لاؤ, وہاں پر یہ بھی کہا کہ ہمارے بندے کی طرح تم نہیں لا سکتے. ہمارے محبوب کے مثل نہیں آ سکتا تو قرآن کی مثل بھی نہیں آ سکتا. جہاں یہ فرمایا کہ لہو لحافظون, ہم اس کی حفاظت کرنے والے قرآن کی, وہی سورہ المائدہ میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا محبوب. تو آپ دیکھیے کہ وہ ترتیب بالکل اس اعتبار سے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر مثل آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو قرآن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. جب حضور کی ذات مبارکہ کو کوئی پامال نہیں کر سکتا, حضور کے وجود مسعود پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا, حضور کی ذات مبارکہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا, تو یہی وہ چیز تھی کہ قرآن کی حفاظت باقی رہے گی. اور قرآن کے کلام ہونے پر, قرآن کے موجود ہونے پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا. اب یہ جو چیز قرآن نے ذکر کی ہے پہلی پیشن گوئی کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے, تو یہ ایک اعتبار سے ثابت ہو رہی ہے جس کو میں بھی آگے ذکر کریں گے. دوسری یہ ذکر فرمائی ہے کہ ہدایت اور معرفت کا یہ جو گنجینہ ہے قرآن, جس میں ہدایت اور معرفت موجود ہے, کسی انداز میں بھی باطل اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. ہم اس کی ہدایت کی بھی حفاظت کریں گے, الفاظ ہی کی نہیں, اس الفاظ کے ضمن میں جو ہدایت ہے فرمایا اس کی بھی حفاظت کریں گے. اور قرآن کریم نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, فرمایا کہ نہ اس کے پیچھے آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے, یقیناً یہ حکمت والے اور بہت دانا رب کی طرف سے نازل کیا ہوا. یہ آیت اور ان, اس کو ذرا سمجھیے ذرا, ان نحن نزلنا ذکر والی آیت اور یہ سورہ ہجر کی آیت کہ نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے, یعنی کچھ چیز داخل ہو سکتی ہے اس کے اندر, نہ پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے, یعنی کہیں سے اس ہدایت کے پیغام میں آمیزش نہیں ہو سکتی ہے, یوں سمجھ لیجیے آپ, ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے, نہ الفاظ میں ملاوٹ ہوگی. ان نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون, یہ کہہ رہا ہے یہ الفاظ کے بارے میں, معنی جو ہے اس کی اس میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ملاوٹ نہیں ہوگی. اور یہ سورہ ہجر کے, سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا, اور یہی دونوں ترتیب ذات مصطفیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. اور یہ قرآن کی حفاظت کا گویا کہ سب سے مؤثر ذریعہ رہا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتاب توریت کی طرح لکھی لکھائی نہیں دی گئی کہ لکھی لکھائی حضور کو دے دی گئی, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا نزول کا طریقہ تھا, سیدنا جبریل آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ پر اتارتے اور باقاعدہ عملی طور پر حضور اس کو یاد فرماتے, حضور اس کو بولے. اللہ نے اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے, کہ قرآن مضبوط ہو جائے گا تو حضور کی عظمت محفوظ ہوگی, اسلام بچے گا, تو اللہ نے اسے صرف حضور کے یاد کرنے پر نہیں چھوڑا کہ کل کو یہ شک کر کے کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ فرد بشر ہے یا جو بھی بات کر کے اپنی طرف سے خامیاں نکالنے کی کوشش کرے. یعنی ہوا تو یوں ہی ہے, ایسا نہیں ہوا کہ قرآن جو ہے وہ تورات کی طرح لکھ کر حضور کو دے دی گئی ہے پہلے سے مکمل, نہیں, باقاعدہ نازل ہوتا تھا سلسلہ اور باقاعدہ نازل ہو کر حضور اس کو یاد کرتے تھے. لیکن مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ کیا ہے کہ اس کو حضور کے حافظے ہی پر نہیں چھوڑا جبکہ وہ مضبوط تھا, یہ تو آپ سمجھیں گے, لیکن منکر اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حملہ کر سکتا تھا, تو یہ حضور ہی پر نہیں چھوڑا کہ محبوب یاد کر لے گا, نہیں, بلکہ اس کو اپنے ذمہ کرم پر لے کر فرمایا ان علینا جمعہ قرآن, محبوب اس کی حفاظت جب ہم نے اپنے ذمہ لی ہے تو اس کو جمع کرنا تیرے حافظے پر نہیں بلکہ یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمعہ قرآن, اس کو جمع کرنا تیرے سینے میں ہمارے ذمہ داری ہے, وہ قرآن اور تیری زبان پر جاری کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر وہاں پر ہدایت کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن نے اس بات کو آگے ذکر کیا کہ جو کتنا خوبصورت طریقہ ہے سورہ القیامہ کے اندر کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ حضور کی یادداشت پر نہیں چھوڑا گیا جبکہ حضور کی یادداشت مکمل ہے, نقش پاک ہے, کمال کا منتہا ہے, لیکن پھر بھی فرمایا کہ محبوب یہ ہمارا کلام ہے, کل کوئی نقش نکالے گا ہمارے کلام پر تو تیری رسالت پر اعتراض اٹھیں گے. فرمایا تجھے بھی یاد دینے کی ہم نے ذمہ داری کی, ہم نے بھی اسے لے لیا, جس طرح وہاں پر فرمایا سنقرئ کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ, محبوب تجھے ہم خود پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں, الا ما شاء اللہ بھلائیں گے ہم خود تجھے, تو بھولے گا کبھی نہیں. یہ دیکھیں حضور کی یادداشت پر قرآن خود دلیل دیتا ہے, سنقرئ کا فلا تنسا, سنقرئ کا ہم تجھے پڑھائیں گے حبیب, فلا تنسا تو کبھی نہیں بھولے گا, الا ما شاء اللہ لیکن بھلائیں گے ہم خود, حالات تجھے نہیں بھلا سکتے, قرآن کے کلمات تیرے ذہن سے حالات نہیں ہٹا سکتے, معاملات نہیں ہٹا سکتے, کوئی خرابی ایسی نہیں ہو کہ جس سے بندہ بھولنے لگ جائے, ایسا حافظہ کبھی متغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب ہم تجھے پڑھائیں گے فلا تنسا تو کبھی نہیں بھولے گا, لیکن بھلانا کبھی تیری امت کے لیے اور کلام کے بعد ہماری مرضی کو اور کشادہ کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسری آیت ہم بھیجیں گے تو الا ما شاء اللہ, تو محبوب بھلانا ہماری طرف سے ہوگا تاکہ تجھے بھلا کر تیری امت کے لیے آسانی بنائی جائے اور تجھے بھلا کر کلام کو اور پختگی کے زاویے کی طرف لایا جائے. یہ آگے ہم لائیں گے کہ کیوں حضور کو بھلایا گیا, وہ آگے بات آئے گی جب قرآن پر اعتراضات کو ہم پڑھیں گے, تو بعض آیتوں کو اور بعض ایسے واقعات ہیں جو قرات متواترہ نہیں ہیں لیکن اس کو بعض عیسائی بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ حضور پر جب وحی آئی تو سرکار کو گھبراہٹ اتنی ہوئی کہ سرکار پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور اپنے آپ کو گرانا چاہتے تھے. اس قسم کی جو باتیں لاتے ہیں تو اپنی جگہ پر ہم لا کر پیش کریں گے کہ وہ حقیقت سے کس قدر قریب ہے, لیکن ٹھیک اور صحیح وہی ہے جو ہم اب لے کر چل رہے ہیں, دعویٰ لے کر جو ہم چل رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ کھول کر سامنے رکھیں گے تاکہ مکمل طور پر قرآن کی تاریخ اور حالات سے ہم مکمل واقف ہو جائے اور کوئی ہمارے بات معاملات پر حملہ آور نہ ہو سکے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو نہ ذکر کیا جائے, میں نے کہا اس کو اسی مجمع میں ذکر کر دو اور اس کو مکمل طور پر ایکسپلین کرا دو اور ان کو مطمئن کر دو. یہ الگ بات ہے کہ وہ نیٹ پر بیٹھ کر کسی عیسائی کے ہاتھ کا شکار ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ روزانہ مولانا نے تو رمضان بٹھا کر ہمارا دماغ ہی خراب کیا, کچھ نہیں دیا, یہ باتیں ہمیں کیوں نہیں سمجھائی اور ان کا عقیدہ خراب ہو جائے, تو کیا اچھا نہیں ہے کہ پہلے ان کو صداقت کے تمام گوشے بتا دیے جائے اور کذب کی کمی اور اس کی اندھیرا اور اس کی فرسودگی جو ہے وہ بھی ان کے سامنے واضح کر دی جائے تاکہ نہ علماء کی دیانت پر انہیں شک ہو نہ قرآن کے یقین ہونے پر ان کو شک ہو. اس نیت کے ساتھ یہ بات ہم آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اس میں الفاظ قرآنی کو محفوظ کرنے کا, لہو الحافظون کا کیا تھا کہ قرآن نازل ہوتا حضور اس کو یاد کرتے, اسی پر نہیں چھوڑا بلکہ فرمایا ہم اسے جمع کریں گے تیرے سینے میں, ان علینا ہم پر یہ ذمہ داری ہے, جمعہ ہمارے ذمہ کرم ہے تیرے سینے میں جمع کرنا, وقرانا محبوب اس سے پہلے تو نے کبھی اتنا تیز کلام نہیں پڑھا, کبھی اتنے ربط سے تو نے کلام نہیں پڑھا, لیکن آج تو پڑھ رہا ہے تو تجھے جھجھک بھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ پہلی دفعہ پڑھنے میں زبان پر لکنت آ جاتی ہے, زبان پر جھجھک آ جاتی ہے, گھبراہٹ آ جاتی ہے, نہیں سینے میں اتاریں گے بھی ہم, اس سے پہلے تو نے یاد کچھ نہیں کیا تھا, تجھے یاد کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن ہم تیرے دل میں ڈالیں گے, یاد کرنے کا مسئلہ بھی ہم خود حل کریں گے, جب کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے تو بولیں گے کیسے, فرمایا ان علی میں جمع ہوا قرآن, یاد بھی کرا کر تیرے سینے میں ڈالیں گے ہم اور یاد محفوظ کریں گے اور پھر اس کو زبان پر جاری بھی ہم کرائیں گے. پھر جو بیٹھ گیا ہے وہ کیا تھا, جو زبان پر جاری ہو رہا ہے وہ کیا ہے, فرمایا ان علینا بیانہ, اس کا بیان اس کا معنی بھی ہم تجھے سمجھا دیں. تو آپ دیکھیں دونوں چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں, الفاظ بھی محفوظ ہو رہے ہیں اور ہدایت بھی محفوظ ہو رہی ہے, کیونکہ خالی الفاظ ہی الفاظ ہو تو ہدایت کہاں گی, ہدایت اس کی تشریح ہے, ہدایت اس کا معنی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا. سورہ القیامہ کے اندر ہے نا کہ جب جبریل پڑھتے تھے تو سرکار ساتھ میں تکرار کیا کرتے تھے, تو دہن مبارک سوکھ جاتا تھا, ہونٹ سوکھ جاتے تھے, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل به, حبیب اپنی زبان کو لا تحرک بھی لسانک, اپنے اس قرآن کو یاد اور حفظ کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے تکرار نہ دیا کریں, لتعجل به اس میں اجلت نہ کیا کریں کہ جلدی سے بس میں اس کو یاد کر دوں, اور یا اللہ اگر اجلت نہیں کروں گا تو جبریل تو آیت ختم کر رہا ہے رب میں پڑھ رہا ہوں تو کیسے ہوگا. اللہ نے فرمایا انا علینا جمعہ قرآنہ, قرآن اس لیے نہیں اتارا محبوب کہ تو اپنے آپ کو تھکا دے اور تیری زبانیں خشک ہو جائیں، تیرا منہ خشک ہو جائے. ان علی رجم ہوا قرآن، یہ دیکھیں یہ قرآن ہے، کتنے خوبصورت انداز میں محبوب سے خطاب ہو رہا ہے. فرمایا تیری زبان سوکھ جاتی ہے، اس قرآن کو یاد کرنے میں تجھے اجلت ہوتی ہے اور دہن مبارک سوکھ جاتا ہے، تو جلدی پڑھنا چاہتا ہے. تو فرمایا ان علی نجم ہو قرآن، ایسا نہ کیا کر، یاد ہم کرا دیں گے، سینے میں ہم بٹھا دیں گے، زبان پر ہم جاری کر دیں گے. تو مولا یہ جبریل پھر کیوں آتا ہے؟ فرمایا کہ فیدا قرآن ہو فتب قرآن، یہ جبریل پڑھتا رہے گا تو سنتا رہے، یہ جبریل پڑھتا رہے گا تو سنتا رہے. اس کا معنی مفسرین نے جبریل سے کیا ہے، فیدا قرآن ہو پس جب وہ قرآن کرتا رہے، فتب قرآن تو جو پڑھا جا رہا ہے اس کو تباہ کرو، اس کو سنو. اچھا سن لیا تو فرمایا جمع تو کر دیا تیرے سینے میں، تو یہ جبریل کیوں ہے؟ فرمایا بس یہ ہماری حکمت، یہ پڑھتا رہے گا تیرے لیے اور تو سنتے رہنا، یہ مانا جبریل تجھے نہیں سمجھائے گا. فرمایا ان علینا بیانا، جس طرح جمع ہم نے کیا، جاری ہم نے کیا، اسی طرح اس کا مانا، اس کی تشریح، اس کی تفسیر بھی ہم سکھائیں گے. جس طرح کہ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا نا، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ ہم اس کی تبیین کریں. محبوب ہم نے کتاب اتاری ہے، لتبین للناس، تاکہ تو اس کی تبیین کرے، اس کی تفسیر کرے، اس کی تشریح کرے، تو کرے. ما نزل الیہم، جو ان کے لیے ہم نے اتارا ہے، اتارا تجھ پر ہے، تشریح بھی وہی نہیں کریں گے. جب تجھ پر اترا ہے تو تشریح بھی تو کرے گا، تبیین بھی تو کرے گا، تفسیر بھی تو کرے گا، اس کے معنی بھی تو بیان کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے جو اس کو اتارا ہے، اس کو نازل کیا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ تو اس کی تبیین کرے لوگوں کے لیے. تبیین معنی کھول کھول کے بیان کر، وضاحت کر، لتبین للناس، لوگوں کے لیے، ہمارے بندوں کے لیے، تو اس کی تشریح کرے. تشریح کرے کس چیز کی؟ تشریح کرے. فرمایا ما نزل الیہم، لتبین للناس، الیہم کی ضمیر بھی وہی ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، محبوب جو تجھ پر اترا ہے، جو اترا ہے ان لوگوں کے لیے، تو جو اترا ہے ان لوگوں کے لیے تجھ پر، تو جو ان لوگوں کے لیے جو اترنا تھا وہ اترا بھی تجھ پر ہے، تو ان لوگوں کے لیے تشریح بھی تو نہیں کرنی ہے. تو ان دونوں طریقوں سے ایسی کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ قرآن میں جگہ جگہ پر یہ منصب حضور کا ذکر کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے اپنے حبیب کو کتاب خود سکھائی ہے اور اس کی حکمت سکھائی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دیا، کیا مطلب؟ حضور اس کو پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن یادداشت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کوئی ضائع نہیں ہوتا، پورا پڑھتے ہیں. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم ہم نے دیا، یہ الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں. وَالْحِكْمَةَ، یہ تفسیر ہے. وَالْحِكْمَةَ، یہ تبیین ہے. وَالْحِكْمَةَ، یہ وضاحت ہے. وَالْحِكْمَةَ، یہ ہدایت ہے. تو لہذا جس طرح میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ایک متن قرآن ہے، ایک پیغام ہدایت ہے، تو لہذا متن قرآن، یعلمہم الکتاب، اور ہدایت، والحکمہ، تو اللہ نے فرمایا دونوں کا ذمہ ہم نے اپنی طرف لیا ہے. تو درجنوں آیت ایسی آپ کو ملیں گی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے نزول کے ساتھ ساتھ صرف حضور کی یادداشت پر نہیں چھوڑا، بلکہ حضور کی یادداشت کے ساتھ اسے یاد کرانا بھی اپنے ذمے پر لے لیا، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کی تفسیر و تشریح کو سکھانا بھی اور اس کو باقی رکھنا بھی اپنے ذمے پر لے لیا. اب میرے دوستو اس کو اگر دیکھ لیا جائے، آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل موجود تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کرواتے تھے، اس کو لکھوا لیا کرتے تھے. لکھوانے کے طریقے پر جو اعتراض ہے اپنی جگہ پر آئیں گے، لیکن یہ کہ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ لکھوا لیا کرتے تھے، اور لکھوانے کا طریقہ یوں ہوتا کہ صحابہ سامنے موجود ہیں اور سرکار پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر وقف کر کے فرماتے ہیں کہ اب جو میں نے پڑھا تھا یہ آل عمران ہے، اب پڑھوں گا سورہ نساء، کیونکہ اگر نام ہٹا دیا جائے تو سارا قرآن ایک جیسا ہے. تو یہ فرق حضور خود وضاحت فرماتے تھے، اب اس کو آل عمران میں لکھو، اب جو پڑھوں گا اس کو مائدہ میں لکھو، اب جو پڑھوں گا اس کو توبہ میں لکھو، اب جو پڑھ چکا وہ نساء کا حصہ تھا. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جو حضور کے شاگرد ہیں، سرکار ان کو جب لکھاتے تو اس طرح لکھایا کرتے تھے. ایک اور آپ جانتے ہیں، اس میں کیا شک کیا جا سکتا ہے، یہ بات تو بالکل یقینی ہے کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا یاد کریں یا لکھیں، یا یاد کریں یا لکھیں. قرآن کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ نہیں اختیار کیا، بلکہ دونوں طریقے اختیار کیے، جبکہ یہی دو طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. کوئی بھی شخص کسی چیز کو یاد کر کسی چیز کو محفوظ کرتا ہے تو یا تو یاد کر لیتا ہے یا لکھ لیتا ہے. اور قرآن وہ ہے جو دونوں طریقوں سے آیا ہے, لکھا بھی گیا ہے اور یاد بھی کیا گیا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد کرنے والے ہمارے جیسے پاکستانی انڈین نہیں ہیں, یاد کرنے والے اہل عرب ہیں, جن کے وہاں لکھنا کم تھا یاد کرنا زیادہ تھا, لکھنا کم تھا یاد کرنا. وہ قوم یادداشت کی بادشاہ تھی, ان کو کئی خاندانوں کا, بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ درجنوں پشتوں تک کے ہر عام بندے کو نسب یاد ہوتا تھا, اس کی اولادیں یاد ہوتی تھی. وہ حفظ کے بارے میں تاریخ اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ اہل عرب اپنے حافظے کے اندر بہت ہی بے مثال اور بے نظیر ہوا کرتے تھے. حافظہ ان کا یوں کہتے ہیں نا کہ بلا کا حافظہ ہوتا تھا, کہ ہم اپنے حافظے کی مثال ہی نہیں پیش کر سکتے, اس لیے کہ وہ قوم لکھنا نہیں جانتی تھی یاد کرنا جانتی تھی. تو یاد کرنے میں ان کا حافظہ بہت مقوی ہوا کرتا تھا. تو اب آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو یاد بھی کراتے ہیں, اس قوم کو لکھواتے بھی ہیں, اس قوم کو یاد بھی کرواتے ہیں, اس قوم کو لکھواتے بھی ہیں. اور باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے کا حکم دیا. میں نے اس سے پہلے, اس درس سے پہلے غالباً گزشتہ رمضان مبارک میں, میں نے باقاعدہ اور باضابطہ اس پر بڑی بحثیں کی ہیں. تقریباً 8 سے 9 درس صرف میں نے قرآن پر دیے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹیمیں بنائی تھی کہ وہ لکھنا سیکھیں, وہ مختلف زبانیں سیکھیں, اور باقاعدہ پیپر کی صورت میں گویا کہ یعنی جانور کے پیٹ کی جھلی یا پتھروں کو تراشنا یا خاص طور پر کھجور کی شاخیں اور اس چیز کا بنانا. اور یہ بات بھی ممکن ہے اس دور میں کہ اس دور میں پیپر کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا. تجارتیں جب ملک شام کے ساتھ ہوتی تھی تو چمڑے اور کاغذ کی بے اس وقت ہوتی تھی, اور یہ بھی موجود ہے کہ کاغذوں پر بھی لکھا گیا ہے اور چمڑوں پر بھی لکھا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ چمڑے پر زیادہ لکھا گیا ہے کہ جو محفوظ ہونے سے بچ گیا, ایک بات. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو باقاعدہ علم کے لیے, اگر کوئی یہودی پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو سرکار نے باقاعدہ کہا کہ جاؤ اسے لکھنا سیکھو, اسے پڑھنا لکھنا سیکھو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سریانی زبان سکھانے کے لیے بھیجا, اور یہ حضور کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. یہ باقاعدہ گئے, اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں ان کے مدرسے میں گیا یہودیوں کے اور میں نے سریانی زبان سیکھنا شروع کی تو فرماتے ہیں کہ 6-6, 8-8 سال کے بچے تھے جو میری داڑھی دیکھ کر مسکراتے تھے کہ یہ بوڑھا شخص ہمارے درمیان کیا کر رہا ہے, لیکن حضور نے فرمایا جاؤ سیکھو. تو یہ حضور نے اپنے دار میں یہ زبانیں سکھائی تاکہ مبلغین تیار ہوں, یہ پیغام آگے منتقل ہو. اسی طرح تحریر کا بھی مکمل اہتمام تھا. تو میں کہتا ہوں عقلاً بھی یہ سوال کھڑا نہیں ہو سکتا, یہ ایسا نہیں تھا کہ بس خام خیالی آتی ہے بس قرآن یاد ہوتا ہوا آگے چلا گیا, نہیں, اسبابی طور کو مکمل ملحوظ رکھا گیا, اور اسباب کے ساتھ پھر تاثیر نبوت مصطفیٰ بھی تھی, حضور کی تربیت اور حضور کا وہ روحانی فیض بھی تھا جو اسے دگنا کرتا چلا گیا. اس پر ایک مثال میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, جس طرح کے دیکھیں روحانی فیض کے حوالے سے کیا ہے, وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کہ جب حضور کے پاس آئے, بخاری کتاب العلم میں موجود ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساہ یا رسول اللہ, حضور میں آپ سے, بخاری شریف میں, حضور میں آپ سے بے شمار باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر اپنی چادر بچھا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب چادر بچھائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں ایک لب کو بھرا اور لا کر میری جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا ضمہ, اپنے سینے سے لگا. دیکھیں اسبابی طریقہ بھی ہے اور تاثیر فیض مصطفیٰ بھی ہے, فرمایا سینے سے لگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ چادر سینے سے لگائی فما نسیت بعد شیئا, فرماؤ کما قال, فرما اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو میں بھول گیا, بلکہ جب میں نے اس کو سینے سے لگایا تو میرا حافظہ بالکل مضبوط ہو گیا. ایک یہ بھی تھا کہ تکرار کرو, بار بار یاد کرو, سامنے بیٹھ کر اس کی جرا کرو, اپنے مسلکوں کو لے آؤ, ان کے ساتھ بحث کرو. پھر سرکار بیٹھ گئے, یاد کرنے کا طریقہ کتنا پیارا ہے. اب نماز ایک اتنی زبردست چیز ہے قرآن کو یاد رکھنے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آگے چلے گا, سرکار نے نمازوں میں قرات فجر میں سرکار دوسری آیت سورتوں کو پڑھتے, اس کی ترتیب الگ تھی, مغرب کی ترتیب الگ تھی, عشاء کی ترتیب الگ تھی, اور تلاوت کی دوسری ترتیب الگ تھی. تو یہ ایک دور تھا جس میں صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور سرکار کے لہجے کو بھی سن رہے ہیں, اور سرکار کہاں سے کہاں تک کس طرح پڑھتے ہیں, کس لفظ کو کس طرح ادا کرتے ہیں, کون سا لفظ حضور نہیں پڑھتے تو نماز کے بعد پوچھتے کہ حضور یہ لفظ آپ نے کچھ نہیں پڑھا, کیوں نہیں پڑھا, تو حضور کی وضاحت فرماتے تھے کہ اس لیے نہیں پڑھا, اس لیے پڑھا. تو گویا کہ تلاوت مصلی پر کرنا یہ خود حفظ قرآن کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ثبوت تھا. اور پھر صحابہ کا کام کیا تھا، اتنے فضائل حضور نے قرآن کو پڑھنے کے بیان کر دیے تھے کہ صحابہ نے پھر کوئی وظیفہ کرنا ہی نہیں تھا، وہ صبح شام بس قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. تو قرآن کیسے ضائع ہو سکتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ضائع ہو سکتا تھا. ایک نہیں سرکار کے لیے ہزاروں صحابہ، ان کا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ صرف قرآن تھا. گھر میں آ رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، لیٹے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہا. مسجد میں آ رہے تو حضور سے قرآن سن رہے ہیں، حضور کے خطبے میں قرآن سن رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو قرآن کی تکرار چل رہی ہے. اور اس میں دیکھیں حضور نے قرآن کے قاری کو کتنا درجہ دیا. قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اضافی نمبر اس کو ملتے تھے جو قرآن اچھا پڑھتا تھا. سرکار اپنے قریب اس صحابہ کو زیادہ رکھتے تھے جو قرآن اچھا پڑھتا تھا. عزت و تقریب اس کو زیادہ ملتی تھی جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا تھا. قرآن سب سے اچھا پڑھتا تھا. سرکار کی خدمت میں ایک وفد آیا، اس میں ایک 10 سال کا بچہ، کتنے 10 سال کا بچہ، بچہ مسلمان ہو گیا، ساری قوم مسلمان ہو گئی، اور سرکار اس کے کلام کو سنا کرتے تھے، وہ قرآن پڑھتا تھا. ایک دن وہ حضور کے پاس آیا مسجد نبوی شریف میں، بالکل مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی خیمہ لگا تھا. آج کی مسجد نبوی کا ذہن نہ رکھیں، بلکہ وہ سرکار کے دور پاک میں جو مسجد نبوی شریف ہے، جو 4 سے 5 صف ہے، ایک صف کے اندر جو ہے کہ وہ 10 سے 12 آدمی کھڑے ہو جائیں، ساتھ میں خیمہ لگایا. اور وہ بچہ بڑا شوق رکھتا تھا قرآن پڑھنے کا. ایک دن حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں جو قرآن پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو سرکار نے بہت پیار کیا اور قریب بلایا. اور حدیث پاک میں آتا طبرانی میں، ان کا نام تھا حضرت عثمان بن عاص، عثمان بن عاص ابن عاص، حضرت عثمان ابن عاص. ان کو حضور نے قریب کیا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شیطان محمد رسول اللہ تجھے حکم دیتا ہے، نکل جا اس کے سینے سے. تو کہتے ہیں کہ حضور نے جب ہاتھ اٹھایا تو میرا سینہ جو تھا وہ ٹھنڈک سے معمور تھا. 10 سال کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا، حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ تو سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا یہ ایک شیطان کی ایک نسل ہوتی ہے جس کا نام خنزب ہوتا ہے، خانون زابا خنزب کا، یہ حافظ قرآن کے سینے میں گھس جاتا ہے اور سینے سے قرآن کو مٹاتا ہے. میں نے ہاتھ رکھ کر اسے بھگایا ہے، اب تو کبھی نہیں بھولے گا. تو ایک طرف دیکھیں، میں آپ کو پھر عرض کر دوں بار بار، ایک طرف مضبوط حافظے والی قوم ہے، مضبوط یاد رکھنے والی قوم ہے، ایک طرف اتنا مضبوط سسٹم ہے، اور ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاثیر بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض بھی ہے. اب اس قوم میں بڑے بڑے بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے، معمر لوگ تھے، لیکن ہوا کیا میرے دوستو، جس لوگ کو قافلہ لاٹ کر جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا امیر کون ہوگا، ہمارے پر امانت کس کی ہوگی؟ تو بڑے لوگ آگے کھڑے تھے کہ شاید ہمیں نمبر ملے گا، ہمیں نمبر ملے گا. سرکار نے 10 سال کے بچے کو بلایا، فرمایا یہ تمہارے قافلے کا امیر ہے، اور یہ تمہارا امیر یہاں پر بھی ہے، تمہارے علاقے میں بھی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن تم میں سب سے اچھا پڑھتا ہے، قرآن تم میں سب سے اچھا پڑھتا ہے. تو اب آپ دیکھیے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے بشارتیں بھی. اب کون ہے جو حضور سے یہ داد نہ پائے؟ تو ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، خوبصورت پڑھے، تاکہ سرکار کی زبان مبارک سے اس کو بشارت ملتی رہے. اب آئیے میں اس پر ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. درود پاک پڑھیے گا، روزہ نہیں لگنا چاہیے آپ کو، بلکہ فریش ہونے چاہیے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس اس وقت جو ہے وہ مسلم شریف ہے، درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول. جو اچھے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اور جن کے قرآن کی بڑی تعریف احادیث کے اندر آئی ہے، اور قرآن کا گویا کہ بڑا ان کے قرآن پڑھنے کو بہت زیادہ قبول کیا گیا ہے، ان کے قرآن پڑھنے کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے، جس طرح سے عثمان بن عاص ہیں، یہ ہیں ایک، ٹھیک ہے. اور ایک صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں حضرت عبید بن کعب، ان کے قرآن پڑھنے کی بہت فضیلت گویا کہ عظیم فضیلت ظاہر ہوئی ہے. ان کے پیر میں حضرت عبید بن کعب کے حوالے سے میں آپ کو چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ النا کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے جو قرآن کا شوق اور جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر اتنی بشارتیں، اتنے انعامات، اتنی پذیرائی کی گئی کہ طبیعتیں خود راضی ہوئی. ایک تو اللہ کا کلام، ایک یہ صحابہ کو ہدایت، اور قرآن کا شوق اپنی جگہ پر ہے یہ، پھر حضور اپنے قریب بلا کر انعامات عطا فرماتے ہیں، بشارت عطا فرماتے ہیں، جس طرح حضرت عثمان بن عاص کا آپ نے دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے، اور میں آگے حدیث اور بخاری سے پڑھوں گا، مسلم سے پڑھوں گا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے ساتھ، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھ، ان کے گھر کے قریب سے جا رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود تلاوت کر رہے تھے، تو سرکار دروازے پر رک گئے اور ان کی تلاوت کو سننے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی تلاوت کو سننے لگے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر کھڑے تو فرمایا یہ جو مانگے گا نا خدا اس کو دے دے گا، یعنی اتنا پسند فرمایا، فرمایا یہ جو مانگے گا خدا اس کو دے دے گا۔ کہتے ہیں کہ سرکار اپنے حجرے میں پہنچے، رات کا وقت تھا، حضرت میں دوڑتا ہوا گیا کہ میں یہ جا کر بشارت جو ہے حضرت عبداللہ مسعود کو سناؤں، دروازے پر دستک دی اور حضرت عبداللہ مسعود سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے گھر حضور آئے تھے، دروازے پر کھڑے ہو کر حضور نے تمہاری تلاوت سنی ہے، اور تلاوت سننے کے بعد حضور نے یہ بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود نے مسکرا کر فرمایا بہت شکریہ آپ نے یہ مجھے بشارت سنائی، لیکن آپ سے پہلے حضرت ابو بکر مجھے سنا گئے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اوہو میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ رہا ہے کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ ایک تو غزوہ تبوک کا ہے کہ آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، سمجھے کہ یہ سب سے زیادہ میں لے کر آیا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق سارا لے کر آ گئے تو اس وقت کہنے کہ ہاں ہاں واقعی میں عمر ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود کے شکریہ پر آپ نے فرمایا کہ بشارت آپ کو ہے، فرمایا آپ کا بہت شکریہ اور اللہ آپ کو اجر دے، لیکن یہ بات حضرت ابو بکر مجھے آپ سے پہلے بتا گئے ہیں، تو فرمایا ہائے میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ کو صرف بتانا یہ ہے کہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی وافر بشارتیں قرآن کی تلاوت پر، قرآن کے حفظ پر، قرآن کے یاد کرنے پر مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اور شوق قرآن کی تحفیظ میں بڑھتا چلا جائے، اور شوق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اب آئیے حضرت عبید بن کعب کے لیے کہ کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ مسلم شریف کے اندر کتاب القراءات کتاب الفضائل قرآن کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید بن کعب کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرا علیک قال اللہ سمانی ان قال اللہ سماک لی قال فجعل عبی یبکی۔ اب اس میں دو باتیں آتی ہیں، حضور خود حافظ ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کو حفظ کرا رہا ہے، آپ کا استاذ خدا ہے، جس طرح بھی بحث گزر گئی اس کو ہم آگے نہیں لیتے۔ حضور نے صحابہ کو یاد کرایا، پھر یہ رسم ختم نہ ہو جائے، سنت بنے، صحابہ میں رغبت آئے، تو جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہوتا نا تو حضور اس کو بلاتے، فرما میرا بھی تو قرآن سن لو، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ آپ غافل تو نہیں ہیں؟ لیکن نہیں، میری توجہ پوری دنیا پر ہے، وہاں پر کئی مخلصین سن رہے ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن وہ جب سنتے ہیں تو ایک ایک بیان مجھے سناتے کہ آج ہم نے یہ سنا یہ سنا یہ سنا یہ سنا، تو دیکھیں پھر بازی وہ لے جا رہے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ توجہ ذرا اس طرف رکھیں، پیاس اور اپنی تڑپ کو رکھیں، اور اس بات کو میں بھی اس جذبات میں، تڑپ میں سنا رہا ہوں، پیاس میں سنا رہا ہوں کہ میرے بھی مطالعے میں اضافہ ہو اور میرے بھی ذوق میں اضافہ ہو، اور ہم ان ذوق اور مطالعے کو لے کر قرآن کے قریب ہو جائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حفظ کیا، اللہ نے آپ کو کرایا، بھولنے کا کوئی تصور نہیں، ابھی ذکر کر دیا گیا۔ سرکار نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں حفظ کا جذبہ پیدا کیا، اور انہیں فطری طور پر، پیدائشی طور پر اہل ہر عرب کا حافظہ بے نظیر و بے مثال تھا۔ وہ جس کے نسب کو ایک دفعہ کر لیتے تھے تو اس نام کے 3600 آدمی گڑبڑ کر جائیں تو تب بھی وہ نکال کر الگ کر لیتے تھے کہ یہ ہے۔ اس طرح کے میلاد کی تقریروں میں باقاعدہ میں نے آپ کی خدمت ایک حدیث بھی پڑھی تھی جو طبرانی معجم الکبیر میں، کہ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں میری ماں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت نبی پاک اور حضرت ابوبکر دونوں اپنی میلاد کا ذکر کر رہے تھے، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما، حضور اپنے میلاد کا ذکر کر رہے تھے، ابو بکر اپنے میلاد کا ذکر کر، لفظ میلاد بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ میلاد کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ دیکھیں لفظ میلاد بھی موجود ہے، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما، رسول اللہ اور ابو بکر دونوں اپنا میلاد پڑھ رہے تھے۔ میلاد کہتے ہیں تاریخ کے دن کو، پیدائش کے دن کو، پیدائش کی تاریخ کو، تو یہ باقاعدہ اہل عرب میں تاریخوں کو، علم انصاب جس کو کہتے ہیں، نسبوں کا علم، یہ یاد رکھنے کا رواج تھا۔ جبکہ میلاد کا لفظ جامع ترمذی شریف کے اندر واضح طور پر موجود ہے فضائل کے اندر، کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا ذکر امام ترمذی نے کیا ہے تو اوپر باب باندھا ہے باب و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ باقاعدہ کہتے جی میلاد النبی جو ہے یہ انڈیا سے لکھا ہوا آیا ہے. ہم نے کہا انڈیا سے نہیں, یہ محدثین کی اصطلاح ہے. امام ترمذی جو تھے وہ حضور کی تاریخ پیدائش کی بحث کو سیرت نہیں کہتے تھے, حضور کی پیدائش کے واقعے کو سیرت نہیں کہتے تھے, بلکہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ہم سے گزرے ہوئے, ان کو 1100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. جب انہوں نے باقاعدہ مسلم شریف کے اندر حدیث نقل کی, اب ترمذی شریف کے اندر حدیث نقل کی, اور اس حدیث میں بیان اس بات کا تھا کہ حضور کی پیدائش کب ہوئی, تو حضور کی پیدائش کے واقعے کو عنوان جو دیا وہ عنوان آپ نے سیرت کا نہیں دیا, تاریخ کا نہیں دیا, بلکہ عنوان باندھا ہے باب و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی پیدائش کا بیان. تو پتا چلا یہ محدثین میں بھی یہ رواج تھا کہ حضور کی پیدائش کے واقعے کو آئیے سیرت کا جلسہ کریں. ہم نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا, سیرت کا جلسہ کریں, سرکار کی پیدائش کا دن ہے, میلاد کا جلسہ کر. اس لیے کہ میلاد میں سیرت بھی آ جاتی ہے اور ذکر بھی آ جاتا, سب آ جاتا. تو لفظ میلاد, لفظ سیرت بھی ثابت ہے, لفظ میلاد بھی ثابت ہے. سنی دونوں کو مانتا ہے, انکار نہیں کرتا, لیکن چوری یہ کرتے ہیں, میلاد کے نام سے چڑھتے ہیں. تو لہذا یہ محدثین کی اصطلاح میں ہے, بلکہ میری ماں کی زبان پر بھی یہ ہے. سید عائشہ وہ یہ کہتی ہے کہ تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر میلادہما, فرمایا مجھ سے سرکار نے بھی اپنا میلاد ذکر کیا اور حضرت ابو بکر نے بھی مجھ سے اپنا میلاد ذکر کیا. تو گویا کہ میری ماں کی زبان پر بھی حضور کے پیدائش کے واقعے کو میلاد ہی کہنے کا رواج رہا ہے. تو ٹھیک ہے, تو سنی الحمدللہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے, سنی کی تاریخ بہت پرانی ہے, اور یقیناً سنی کی تاریخ مکہ اور مدینہ ہی سے جاری ہوئی ہے. اب ذرا سنیے, یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رواج بھی ڈالا اور اس سنت کو بھی قائم کی اپنے عمل سے, تاکہ ذوق قرآن جاری رہے, بڑا چھوٹے کے پاس پڑے, چھوٹا بڑے کے پاس پڑے. سرکار صحابہ میں مزید اجاگر کرنے کے لیے جو اچھا قرآن پڑھ سکتا تھا, سرکار اس کو بلاتے اور کہتے ذرا آؤ, تمہارا قرآن تو سب سنتے ہیں, تم محمد رسول اللہ کا قرآن سنو. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھو صحابی کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ تم ذرا میرا بھی تو قرآن سنو نا. بولیے سبحان اللہ. جن کے قرآن کو سننے کے لیے جبریل ترسیں اور سرکار بلا کر صحابی کو کہیں تم میرا قرآن سنو. تو اب یہ بخاری مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بلایا, آؤ بھائی آؤ, کہتے میں گیا. ایک تو یہ کہ یہ رواج حضور ڈال رہے ہیں, یہ سنت حضور قائم کر رہے ہیں کہ بڑا چھوٹے سے پڑھے, چھوٹا بڑے سے پڑھے, اس میں شرم وار کچھ بھی نہیں ہے, یہ فضیلت ہی فضیلت ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قاری کون ہوگا, سرکار سے بڑا عارف کون ہوگا, سرکار سے بڑا حافظ کون ہوگا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبید بن کعب کو بلایا اور کہا بھائی آؤ, میں تمہیں قرآن سناؤں, میں تمہیں قرآن سناؤں. اور کون سی آیت حضور نے پڑھی ہے؟ سورۃ البینہ, لم یکن الذین, آپ نے پڑھ کے سنائی. اور خاص حضور نے یہ کہا کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو, اس لیے میں نے تمہیں بلایا, اور بلا کر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ امرنی, میرے رب نے مجھ سے کہا تھا. اب دیکھیں ذوق بڑھ رہا ہے اور کتنا اعزاز دیا جا رہا ہے, توجہ سنیے. فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرا علیک, میرے رب نے کہا اے حبیب ابی کو قرآن سنائیں, اے حبیب ابی کو قرآن سنائیں. تو حضرت ابی بن کعب حیران ہو گئے سبحان اللہ, اور کہنے لگے اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا. بولے سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لے کر کہا آپ سے کہ ابی, کوئی اہمیت سمجھ رہے اس چیز کی آپ, کہ اس رب نے, اس حکم الحاکمین نے, اس رب العالمین نے, اس رب سمد و غفار و ستار نے مجھ ابی کا نام لے کر کہا آپ کو کہ ابی سے قرآن پڑھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سمانی لک, قال اللہ سما کا لی, حضور نے فرما ہاں ہاں رب نے تیرا نام لے کر مجھ سے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن سنانا. فجالا ابی یبکی, حضرت ابی دھاڑے مار مار کر رونے لگے. کیا میرے رب کی کرم نوازی ہے کہ میرا رب میرا نام لے کر مجھے یہ شرف دے رہا ہے, میرا نام لے رہا ہے میرا رب اور بتا رہا محبوب کو ہے. تو کتنی فضیلتیں ہیں کہ میرے رب کے اس قدرت کی زبان پر, جو زبان سے پاک رب ہے, وہ رب جو نام لے رہا ہے وہ میرا نام لے رہا ہے اور اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ابی سے, گویا کہ یہ کلام سمجھو. ہم جیسے بیکار لوگ ہیں, ذوق کو سمجھ ہی نہیں سکتے, جو سمجھتے ہیں وہ دھاڑے مار کے پھر روتے ہی ہیں اس پر اور وہ جھوم جاتے ہیں. ہم جیسے بیکار لوگ جنہیں نہ دنیا ملی نہ کیا ملا, کیا کہا جائے اس پر, ہم جیسے لوگ یہ ذوق نہیں رکھتے. لیکن جن کو ذوق تھا وہ ٹوٹ پڑے ابی بن کعب کہنے کے سمانی, رب نے میرا نام لیا اسے,
حضور نے فرمایا ہاں ہاں رب نے تیرا نام لیا, تو حضرت عبی بن کعب فجعل عبی یبکی, حضرت عبی دھاڑے مار کے رونے لگے کہ اللہ رب العالمین نے میرا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا. تو یہاں پر دیکھیں جہاں حضرت عبی بن کعب کی دیگر فضیلتیں سامنے آ رہی ہے, وہاں پر یہ بات بھی بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ سرکار نے یہ سنت قائم کی کہ باقاعدہ صحابہ کو بلانا اور بلا کر ان میں قرآن کی تلاوت کرنا, ان میں بولیے قرآن کی تلاوت کرنا. اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنایا. باقی صحابہ میں عبید, یہ حضرت عبی بن کعب کی بڑی عظیم فضیلتیں ہیں کہ جن کو قرآن سنایا حضور میں وہ عبی بن کعب ہیں. باقی صحابہ میں سے کوئی اور حضرت عبی کی اس فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ان کی انفرادیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام لیا اور حکم دیا اپنے محبوب کو کہ عبی بن کعب کو اپنا کلام آپ سنائیے. تو یہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام لیا, خوشی کی خبر کو سننے کے بعد آپ رونے لگے. تو یہاں سے محدثین نے لکھا کہ یہ جواز پیدا ہوتا ہے کہ جب خوشی کی خبر بندے کو ملے تو وہ جو روئے تو یہ رونا بھی ثابت ہے, اس لیے کہ صرف غم میں بندہ نہیں روتا خوشی میں بھی روتا ہے. جس طرح کہ ہجرت کی رات میں حضرت ابوبکر اس بشارت کو سن کر رو رہے تھے کہ ابوبکر تو میرے ساتھ شریک سفر ہو جائے گا. درود پاک پڑھیے, ایک روایت میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خاص طور پر تجوید قرآن میں اور قرات و تجوید کے اندر تمام صحابہ کے اوپر بڑے فائق رہے ہیں. تجوید ان کی بہت مضبوط تھی اور گویا کہ ان کا قرآن پڑھنے کا انداز تجوید کے اعتبار سے تھا اور حضور کو بڑا پسند تھا. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے موتا امام مالک کے اندر ہے کہ اپنے دور مبارکہ کے اندر جب صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں منتشر ہو کر تراویح پڑھتا ہوا دیکھا تو سرکار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور اس میں مصلے پر حضرت عبی بن کعب کو کھڑا کیا کہ عبی بن کعب جو ہے وہ قرآن شریف پڑھیں. انشاءاللہ حضرت عبی کی کئی فضیلتیں, آگے پروگرام چلے گا ہمارا درس چلے گا تو میں حدیث آپ کی خدمت میں مزید درس کروں گا. اب یہاں پر آئیے, ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. یہ تو وہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب کو بلایا. یہ آخری بات سنیے پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. عبی بن کعب کو بلایا اور بلا کر ان کو اپنا قرآن سنایا, ٹھیک ہے. اور یہ بھی سنت حضور نے قائم کی ہے کہ اچھے پڑھنے والے کو بلاتے اور کہتے ذرا تو مجھے سنا دے آج. یہ بھی سنت حضور نے قائم کی تاکہ ذوق برقرار رہے. تو جس کو بلا کر حضور نے سنایا وہ عبی بن کعب ہے, اور جس کو بلا کر کہا کہ تو سنا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. ایک حدیث پاک تو سنی ہے لیکن وہ تو حضور نے بلایا نہیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنی, لیکن آج بلا کر سن رہے ہیں. یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا علی القرآن, اے ابن مسعود ذرا مجھ پر قرآن تو پڑھ کے سنا. تو حضرت عبداللہ مسعود نے فقلت یا رسول اللہ اقرا علیک وعلیک انزل, حضور میں آپ پر قرآن پڑھوں, آپ پر تو خود قرآن اترتا ہے, میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھ سکتا ہوں یا رسول اللہ, آپ پر تو خود قرآن اترتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال انی اشتہی ان اسمع من غیری, آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے سنوں, میری چاہت آج یہ ہے کہ میں تجھ سے سنوں. تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بڑے سمجھدار تھے, کہنے کہ آج حضور سے دعائیں لینی ہے اور بشارتیں لینی ہیں حضور سے, تو آپ نے بھی آج بڑی زبردست انتخاب کی. سرکار فرمایا جہاں تیرا دل چاہے تو پڑھ لے اور آج تو مجھے سنا. تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں حتی میں پھر میں شروع ہوا پڑھنے کے لیے, فقرات النساء حتی اذا بلغت, فرمایا کہ میں نے سورت النساء شروع کی اور میں پہنچا جب فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, جب میں اس آیت پر پہنچا کہ اس وقت کا حال کیا ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر ایک گواہ لے کر آئیں گے. جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ مسعود تو سرکار نے اپنے چہرے مبارک اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا اس آیت کی طرف. تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ یہ آیت کو میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فکیف اذا جئنا من کل امت شہید, جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. اور فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور آپ کو ان تمام پر گواہ بنائیں گے, یعنی قیامت کے دن ہم ہر گروہ سے ایک گواہ لائیں گے. بتاؤ تمہاری قوم نے کیا کہ تمہاری قوم نے کیا کہ تمہاری قوم نے کیا کہ تمہاری, یعنی ہر نبی کو گواہ بنائیں گے لائیں گے, اور محبوب پھر تجھے ان سب پر گواہ بنائیں گے. بولے
ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آج کبھی انتخاب ایسا کیا. دیکھیں صحابہ کی یہ شان عظمت رہی ہے کہ جب اگر حضور کے سامنے بھی قرآن پڑھیں گے لائیں گے وہ جس میں حضور کی عظمتیں ظاہر کی گئی. تو بتاؤ سنی کو یہ ادا ملی کہاں سے؟ صحابہ سے ملی. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی جب بھی پڑھے ون المساجد للہ، میلاد کا جلسہ کوئی آیت پڑھ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کوئی آیت پڑھ و رفعنا لک ذکر ہے. کوئی ہم اس کے کوئی خلاف نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن موقع محل دیکھ کر بندہ بات کرتا ہے ان آتینا کل کوثر پڑھ کے، یہ قرآن کے حصے نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کا حصہ ضرور ہے، لیکن تجھے موضوع کیا دیا، تو آیت کون سی پڑھ رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں صحابہ نے جب حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور بلا کر جب سنا، تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ محبوب وقت کیسا ہوگا، اللہ فرماتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امت شہید، وقت کیسا ہوگا کہ ہر گروہ کے اوپر ہم ایک گواہ لائیں گے اور اس سے ہم گواہی لے کر ان کی قوموں کا فیصلہ کریں گے. وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، تو اس وقت ہم ان گواہوں کے اوپر بھی آپ کو گواہ لائیں گے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی گواہی دیں گے کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. اب انہوں نے کیا کہا؟ ایسا کیا کہ بھی نہیں کیا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو فرما اس پر ہم تجھے لے کر آئیں گے، اس پر ہم تجھے لے کر آئیں گے، موسیٰ پر بھی تجھے لائیں گے، بولی سبحان اللہ، قوم عاد پر بھی ہم تجھے ہی لائیں گے. صالح کہہ چکے ہوں گے لیکن ان کی تصدیق کے لیے تجھے لائیں گے. ابراہیم کہہ چکے ہوں گے لیکن ان کی تصدیق کے لیے تجھے لائیں گے، بولیے سبحان اللہ. موسیٰ بنی اسرائیل کے سارے قصائد اور سارے ان کی خرافات ذکر کر چکے ہوں گے، اچھائی اور برائی کی تصدیق کے لیے ہم لائیں گے تجھے محبوب. حضرت زکریا کو قوم نے کاٹ دیا، وہ ظلم کو ذکر کریں گے، لیکن محبوب صدق کے لیے، صفائی کے لیے، سچائی کے لائیں گے تجھے. حضرت یحییٰ کو قوم نے شہید کر دیا، وہ اپنا ظلم سنائیں گے، لیکن محبوب تصدیق کے لیے لائیں گے تجھے. 70 سے زیادہ انبیاء کو بنی اسرائیل نے مار ڈالا، قتل کر دیا، وہ آ کر اپنا دکھ بتائیں گے، لیکن محبوب ہم نے سب دیکھا ہے، لیکن لائیں گے تجھے تصدیق کے لیے. بولیے سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا نا رفعت راسی، تو کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے اس آیت پر پڑھا تو میں نے خود سر اٹھا کر دیکھا، میں نے خود سر اٹھا کر دیکھا، او غمزنی رجل الی جنبی، اور میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے مجھے ٹوک دیا کہ رکو رکو رکو، تلاوت ذرا رکو، یعنی کسی نے مجھے ٹوکا کہ رکو تلاوت ذرا روک دو، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا ایسا مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ اکبر، فرائت دھنو ہوں تسیل، میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا کے آنسو زارو قطار بہ رہے تھے. تو کہا میرے آقا کے آنسو زارو قطار بہ رہے تھے، تو کسی نے مجھے کہا روکو تلاوت کو موقوف کرو. یعنی حضور اپنی عظمت پر، یہ بھی شکر کے آنسو ہے کہ حضور اپنی عظمت پر اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو باقاعدہ صحابی نے احترام رسالت میں ابن مسعود کو روکا، فرما رک جا اپنی قرآن کو روک اور دیکھ سرکار پر کیفیت تاری ہے. تو کہتے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہ آپ دیکھیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلسل باقاعدہ قائم کیا. اب کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کسی قسم کی تحریف یا آمیزش ممکن تھی؟ نہیں تھی، کیونکہ امکان کے سارے دروازے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے گویا کہ اور اپنی سنت مبارکہ سے اس کا سد باب کر دیا تھا. مختصر وقت تھا اس لیے مختصر بات ہم نے کی ہے، اسی موضوع کو ہم کل کے لیے انشاءاللہ لے کر چلیں گے. لیکن سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم بالکل قریب ہے. مجھے ساتھیوں نے کہا، ہم نے کہا کہ دیکھیے ٹھیک ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی تاریخ ہے کون سی تاریخ نہیں، جو تاریخ بھی ہوتی ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس میں اجماعی تاریخ بھی ہوتی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا جب ہمارے موضوع کسی کنارے پر پہنچ جائے، یا تو کل ہی میں یوم سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ضرور ذکر کروں گا، یا پھر کل کے بعد کسی ایک دن کو منتخب کر کے انشاءاللہ العزیز ہم سیدہ کے یوم کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ اپنے ذوق پر ہم دیکھیں گے، کرنا ہمارا موضوع نہیں ہوتا، ذوق ہوتا ہے. ذوق اگر اسی موضوع پر جمع تو یہی موضوع ہوگا، اور اگر ذوق سیدہ کی خدمت میں تحیت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بن جائے گا تو پھر کل کا موضوع وہی ہوگا. لہذا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بار بڑھائی ہے؟ ہم ایسے نہیں کہ رٹ کر آئے وہی سنائیں، فرمایا نہیں، جو طبیعت بنے گی وہ سنائیں گے. تو اللہ رب العالمین ہماری طبیعتوں کو قرار عطا فرمائے، اور اپنے محبوبوں کے ذکروں کے لیے اللہ رب العالمین ہماری طبیعتوں کو پھیرے رکھے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ رب العالمین آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
میں واپس ہوں جا رہا ہوں.